والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. اور مائیں اپنی اولاد کو دو پورے سال دودھ پلائیں، جو چاہے کہ مدت رضاعت کو پورا کرے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور بچے والے پر ان عورتوں کا رزق ہے اور ان کا لباس ہے معروف کے ساتھ. لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں تکلیف دی جاتی کسی جان کو اس کی استطاعت کے مطابق. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، نہ تکلیف دی جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ بچے والے کو اس کے بچے کی وجہ سے. وعلى الوارث مثل ذلك، اور وارث پر بھی اسی طرح ہے. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا أَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اگر وہ دونوں بچے کی ماں اور بچے کا باپ، اگر وہ دونوں باہمی رضامندی سے اور باہمی مشورہ سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ مَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم ارادہ کرو کہ تم اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ، بس تم پہ کوئی گناہ نہیں جب تم دے دو جو تم نے دینا ہے بھلائی کے ساتھ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والے ہیں. اس آیت کریمہ میں جو باتیں ہیں اللہ کی توفیق سے، ان میں سے زیادہ باتیں گزشتہ درس میں بیان کی جا چکی ہیں، اور اس آیت کریمہ میں جو باتیں ہیں ایک دفعہ ابتدا سے پھر اختصار سے ان باتوں کا ذکر کیے دیتا ہوں. ایک بات یہ تھی جو کہ گزشتہ درس میں بیان کی گئی کہ بچے کو دودھ پلانے کی پوری مدت دو سال ہے. ہاں اگر کوئی چاہے تو دو سال سے پہلے بھی بچے کا دودھ چھڑایا جا سکتا ہے، لیکن اس دودھ کے چھڑانے میں جو فیصلہ ہوگا وہ ماں اور باپ دونوں کی رضامندی اور دونوں کے مشورہ سے ہوگا. ایک اور بات جو گزشتہ درس میں بیان کی گئی اس آیت کریمہ کے حوالہ سے وہ یہ تھی کہ عورتوں کے اسلام میں کتنے حقوق ہیں، خاوند سے جدا ہو چکی ہے، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے لیکن بچے کا باپ اس بات کا پابند ہے کہ بچے کا خرچہ بھی دے اور عورت کا خرچہ بھی دے. ایک تیسری بات جو پہلے گزر چکی ہے اور وہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ اسلام میں بچوں کے حقوق کا، بچوں کے حقوق کا کتنا اہتمام ہے، کتنا بڑا حق ہے کہ بچے کی وجہ سے ماں کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے کھانے کے لیے خرچہ مل رہا ہے، پہننے کے لیے لباس مل رہا ہے. ایک اور بات جو اس آیت کریمہ میں ہے اور جس کا گزشتہ درس میں ذکر ہو چکا ہے کہ اسلام انسانوں کے لیے اللہ کی نازل کردہ شریعت ہے اور انسانوں کے جو احوال ہیں، ان کے جو ظروف ہیں، اس کا خوب خیال رکھا گیا ہے. مرد، اس کے ذمہ بچے کی ماں جو اس کو دودھ پلاتی ہے اس کا خرچہ ہے، لیکن اس خرچہ کی جو مقدار ہے وہ کتنی ہے؟ آدمی کی حیثیت کے مطابق. اگر وہ تونگر ہے، مالدار ہے، تو اس کی تونگری کے موافق. اگر وہ غریب ہے، تنگدست ہے، تو اس کی غربت اور تنگدستی کے مطابق. پانچویں بات جو اس آیت کریمہ میں ہے اور جس کا ذکر بھی پہلے گزر چکا ہے وہ یہ تھی کہ معاملات کا جو فیصلہ ہے باہمی مشورہ سے ہے. اور آج لوگ جمہوریت اور بہت سے دیگر نظاموں کا شور مچاتے ہیں. ذرا غور کیجئے، اسلام جو گھر میں جو اتنا معاملہ ہے کہ بچے کا دودھ چھڑانا ہے، اس بارے میں مشورہ کرنے کا اہتمام کرنے کی تاکید کرتا ہے. باقی معاملات میں اسلام میں مشورہ کی حیثیت کتنی زیادہ. آیت کریمہ کو دیکھیے، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. اگر وہ دونوں، بچے کا باپ اور بچے کی ماں، دونوں ارادہ کریں بچہ کے دودھ کے چھڑانے کا باہمی رضامندی سے اور باہمی مشورے سے، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں. اس میں بچے کے دودھ چھڑانے کا جو فیصلہ کرنا ہے وہ باہمی رضامندی سے، باہمی مشورہ سے. تو اس سے اس بات کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ اسلام میں مشورہ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اور اس سے زیادہ اور بڑی کیا دلیل ہوگی کہ اللہ مالک الملک اپنے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں، فشاورہم فی الامر. اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ساتھیوں سے معاملہ میں مشورہ کیجیے، اور اگر اللہ چاہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کی کوئی ضرورت نہ تھی. آسمان سے ان پر اللہ کی طرف سے جبریل آیا کرتے تھے، لیکن امت کے لیے سنت ٹھہرانی تھی، امت کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا تھا کہ اپنے نبی مکرم جو اللہ کی مخلوق میں سے سب سے اعلی و افضل ہے، انبیاء کے امام ہیں، رسولوں کے قائد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بھی حکم دیا جا رہا ہے وشاورہم فی الامر. اپنے ساتھیوں سے معاملہ میں مشورہ کرو. اور پھر یہ حکم ہی نہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت طیبہ ایسے شواہد اور ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کتنا زیادہ مشورہ کیا ہے. اور اسی آیت کریمہ کے اسی حصہ میں ایک اور بات بھی ہے کہ بعض بدنصیب لوگ وہ یہ نہیں بھائی بعض بدنصیب لوگ اسلام کے بارے میں یہ بکتے ہیں کہ اس میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں. اب غور کیجئے بچہ کس کا ہے؟ باپ کا ہے. بچے کا خرچہ کون برداشت کر رہا ہے؟ اس آیت کریمہ کے حوالہ سے ایک یہ بات عرض کر رہا تھا کہ عورتوں کے حقوق کے حوالہ سے اسلام کے متعلق کچھ لوگ یہ بکتے ہیں کہ عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں. اسی نقطہ کو سمجھے. بچے کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ ہے. بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے بچے کی ماں کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ ہے. اور وہ عورت مرد کے نکاح میں سے نکل بھی چکی ہو, اس کو طلاق ہو چکی ہے, مرد سے جدا ہو چکی ہے, اس کی اب بیوی نہیں, لیکن بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اس دودھ پلانے کے عبض بچے کے باپ سے کھانے اور پہننے کا خرچہ لے رہی ہے, اس کے متعلق بھی فرمایا جا رہا ہے کہ بچے کے دودھ چھڑانے کا فیصلہ کرتے وقت مشورہ میں وہ عورت بھی شریک ہو اور بچے کا باپ بھی شریک ہو. کیا اس سے یہ بات واضح نہیں کہ اسلام میں عورت کی حیثیت ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ بات نہیں کہ جب حکمرانی کا مسئلہ آئے, سینئر اور جونیئر کا مسئلہ آئے تو اس صورت میں سارے تو سینئر نہیں بن سکتے. یہ مکتب ہے, اگر اس میں سارے مدیر ہوں نظام چلے گا؟ کوئی کمپنی ہے, کوئی مؤسسہ ہے, کوئی انسٹیٹیوشن ہے, کوئی ادارہ ہے, اگر سارے ہی مدیر ہوں نظام چلے گا؟ نظام نہیں چل سکتا. بات سمجھنے میں بڑی آسان ہے لیکن اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے اس کا کوئی علاج نہیں. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اس آیت کریمہ میں, اور یہ اس بات کے لیے ایک دلیل پہلے گزشتہ درس میں قدر تفصیل سے گزر چکی ہے, آیت کریمہ میں جو مشورہ سے دودھ چھڑانے کا حکم ذکر ہے اس سے عورت کی حیثیت بھی واضح ہوتی ہے. ایک اور بات اس آیت کریمہ میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص عورت کے سوا, بچے کی ماں کے سوا کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے. فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, اگر تم باہر سے بچے کی ماں کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ پلانا چاہو اس کی بھی اجازت ہے. آسانی ہے. اور اس میں بھی غور کیجئے کہ اللہ کی طرف سے کتنی نوازش ہے, کتنی عنایت ہے, کتنی شفقت ہے. شاید کہ عورت بیمار ہو, اس کی صحت اس بات کی متحمل نہ ہو کہ وہ بچے کو دودھ پلا سکے, یا پہلے خاوند سے جدا ہوئی اب اس نے نکاح کرنا ہے اور بچے کو دودھ پلانا شاید اس کے نکاح کی راہ میں رکاوٹ ہو, تو اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے آسانی کی کتنی صورتیں ہیں. اس بات کا پابند نہیں کیا کہ بچہ دودھ پیے تو اپنی ماں ہی کا پیے. معلوم نہیں ماں کے حالات ایسے ہیں کہ نہیں کہ وہ بچے کو دودھ پلا سکے. تو فرمایا اگر تم کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہو فلا جناح علیکم، تو پھر بھی تم پہ کوئی گناہ نہیں، لیکن اس بات کی جو اجازت ہے، اس بات کی جو پرمیشن ہے، اس کے لیے ایک کنڈیشن لگائی، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، کہ جب تم دے دو جو تم نے دینا ہے بھلائی کے ساتھ. اس کنڈیشن کے مفسرین نے دو معنی بیان کیے. ایک معنی یہ ہے کہ تم نے بچے کی ماں سے کہا جس کو تم طلاق دے چکے ہو، دودھ پلاؤ، اتنا خرچہ ہم تمہیں دیں گے. اب تم چاہتے ہو کہ بچے کی ماں کے علاوہ کوئی اور عورت دودھ پلائے. تو بعض مفسرین نے آیت کریمہ میں جو شرط، جو کنڈیشن ذکر کی گئی ہے، اس کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ بچے کی ماں سے جو معاملہ طے کیا تھا اس کو ادا کر، اس کو کہا کہ تجھے 500 ریال دیں گے مثال کے طور پر. اب چاہتے ہو کوئی اور عورت دودھ پلا، ٹھیک ہے پلوا لو، لیکن اس کو 500 ریال دے دو. جو اس کو دینا کیا ہے وہ دے دو، جاؤ باہر سے پلا دو. اور دوسرا معنی مفسرین نے یہ بیان کیا ہے، اگر کسی اور عورت سے دودھ پلوانا ہے تو اس عورت کو جو دینا طے کیا ہے وہ خوشی خوشی دو. یہ نہ ہو وہ عورت تمہارے بچے کو دودھ پلاتی رہے اور جب اس کی اجرت دینے کا وقت آئے تو اس وقت باتیں بنانا شروع کر دو، مجھے تو بڑا لاس ہو گیا، میرا بیڑا غرق ہو گیا. ایسا نہ کرو، اس سے جو معاملہ طے کیا ہے معروف کے ساتھ، کھلے چہرے کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، شکریہ کے ساتھ، احسان مندی کے اظہار کے ساتھ، اس کو ادا کرو کہ اس نے تمہارے بچے کو دودھ پلایا. کتنا پیارا ہے ہمارا مذہب، ایک ایک بات میں ہماری رہنمائی کی. اور اس کے بعد اللہ اکبر، آیت کریمہ کے آخر میں بڑی ہی عجیب بات فرمائی، اور خوب توجہ کیجیے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. خوب غور کیجیے اور اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والے ہیں. اللہ اکبر. اس آیت کریمہ میں انسانوں کے درمیان جو معاملات ہیں ان کا ذکر ہے، عورت اور مرد کے حقوق، کسی اور عورت سے دودھ پلوایا جائے اس کے حقوق کا ذکر ہے، بچے کے حقوق کا ذکر ہے. اب بعض لوگ اپنے خیال میں بڑے چاکر، بڑے چالاک، بڑے ہوشیار، بڑے تیز و ترار ہوتے، کہتے ہیں ایسا ڈاج کیا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں بات آنے دی. کہتے ہیں نا بعض لوگ، اگر کسی کا حق کھا لے تو خوشی سے ان کی باچھیں کھل جاتی ہیں اور بڑے فخر سے اپنی ہوشیاری کا موقع بے موقع ذکر کرتے ہیں، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، میں نے اس کی مت مار دی. آیت کریمہ کے آخر میں اللہ نے کتنی عجیب بات فرمائی، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. سن لو، سمجھ لو تمہارا معاملہ کس سے ہے. ٹھیک ہے اگر مرد کا معاملہ عورت سے ہے، شاید اس کو ڈاج کر جائے، اس کو دغا دینے میں کامیاب ہو جائے، عورت کا معاملہ مرد سے ہے، شاید
وہ مرد کے حقوق کو ضائع کرنے میں کامیاب ہو جائے، لیکن مرد بھی سوچے، عورت بھی سوچے، سارے معاملات کو دیکھ کون رہا ہے؟ اصل حساب تو اللہ کے ہاں ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، مرد عورت کے حقوق کے ادا کرتے وقت اور عورت مرد کے حقوق کے ادا کرتے وقت، باپ بچے کے حقوق کے ادا کرتے وقت، ماں بچے کے حقوق کے ادا کرتے وقت، وارث یتیم بچے کے حقوق کے ادا کرتے وقت، بچے کا باپ دودھ پلانے والی عورت کے حقوق ادا کرتے وقت، اور دودھ پلانے والی عورت بچے کے حقوق کے ادا کرتے وقت، اور بچے کے باپ کے حقوق کے ادا کرتے وقت، سارے کے سارے لوگ اللہ سے ڈر جائیں. مرد کی پرواہ نہیں، عورت کی پرواہ نہیں، بچے کی پرواہ نہیں، دودھ پلانے والی عورت کی پرواہ نہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، جزا و سزا اللہ کی طرف سے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اس بات کو جان لو جو کچھ تم کرو، کوئی جانے نہ جانے، کوئی تمہاری دغابازیوں، مکاریوں اور فریب سے آگاہ ہو نہ ہو، اللہ تو آگاہ ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان لو اللہ، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اگر انسانوں میں یہ عقیدہ صحیح معنوں میں آ جائے، کوئی کسی کے حقوق غصب کرنے کی جرات نہ کرے. اس عقیدہ میں کمزوری یا اس عقیدہ کا فقدان دوسروں کے حقوق کے غصب کرنے کا بہت بڑا سبب ہے، بڑی کاری سبب ہے. یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت کیے جائیں اور وہ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں، وہ انتظار کریں اپنی جانوں کے ساتھ 4 ماہ 10 دن تک. اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت کیے جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں، وہ بیویاں، وہ عورتیں اپنی جانوں کے ساتھ 4 ماہ 10 دن تک انتظار کریں. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، بس جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، بس جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، بس تم پہ کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنی جانوں میں بھلائی کے ساتھ کریں. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے. اس آیت کریمہ میں کتنی ہی باتیں ہیں، اللہ کی توفیق سے کچھ باتوں کا ذکر ایک ایک کر کے کرتا. پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ مالک الملک نے ان عورتوں کے متعلق بات بیان فرمائی ہے جن کے خاوند فوت ہو جائیں، اور بات یہ بیان فرمائی کہ وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن. یہ جو پہلی بات ہے اس کے متعلق ذرا غور کیجیے. بعض مذاہب ایسے ہیں کہ اگر عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اس مذہب میں عورت کو زندہ رہنے کا حق نہیں, زندہ جلایا جائے اور اس کی زندگی ختم ہو جائے. عورت کی کیا حیثیت ہے؟ اور بعض معاشروں میں یہ ہے کہ خاوند کا فوت ہونا اور زندہ رہنا دونوں برابر ہیں, گویا کہ کچھ بھی نہیں. اسلام میں نہ افراد ہے نہ تفریط ہے. چار ماہ دس دن یہ اس کی مدت عدت ہے, اس کے بعد اس کے لیے نکاح کی اجازت ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چار ماہ اور دس دن تک عدت ہے اس میں کیا کیا باتیں ہیں؟ یہ جو عدت چار ماہ اور دس دن ہے اس میں عورت پر کیا کیا پابندیاں ہیں؟ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ چار ماہ دس دن تک عورت نکاح نہیں کر سکتی اور نہ ہی منگنی کر سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ چار ماہ دس دن تک عورت زیب و زینت نہ کرے. اسلام میں عورت کو شرعی حدود کی پابندی کرتے ہوئے زیب و زینت کی اجازت ہے, اور شوہر خاوند والی عورتوں کے لیے شرعی حدود کی پابندی کرتے ہوئے اپنے گھروں میں زیب و زینت کا کرنا اسلام میں پسندیدہ ہے. لیکن یہ عورت جس کا خاوند فوت ہو چکا ہے چار ماہ دس دن تک اس کو زیب و زینت کی اجازت نہیں, آنکھوں میں سرما نہ ڈالے, شوخ تیز رنگوں کے کپڑے نہ پہنے, ہر وہ چیز جو بناو سنگار زیب و زینت کے زمرہ میں آتی ہے اس سے احتراز کرے. حضرت ام حبیبہ, حضرت زینب بنت جحش اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہن بیان کرتی ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد على میت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشہر و عشرا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ام حبیبہ, حضرت زینب بنت جحش, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین, اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی عورت کسی مرنے والے پر تین دن سے زیادہ سوگ نہ کرے, ہاں اپنے خاوند پر چار ماہ دس دن تک سوگوار رہے. ایک اور حدیث میں ہے, امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ بیان کرتے ہیں, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں, ایک عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, عرض کی کہ میری بیٹی اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے اور اس کی آنکھیں خراب ہیں, یہ چار ماہ اور دس دن کے لیے, اور فرمایا تجھے یاد نہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے تمہاری کیفیت کیا تھی؟ شوہر فوت ہوتا سال تک عدت چلتی, اب اللہ کی طرف سے آسانی ہے, اس آسانی کو قبول کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے جو پابندی ہے اس پہ عمل کر. تو چار ماہ دس دن تک عورت زیب و زینت بناو سنگار نہ کرے. تیسری بات جو اس عدت کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں رہے، جس گھر میں خاوند کی موجودگی میں رہا کرتی تھی اسی گھر میں یہ عدت بسر کرے، اب گھر گھر گھومتی نہ پھرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ایک عورت نے سوال کیا اور ان کا نام فرعہ بنت مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کے خاوند اپنے غلاموں کی جستجو، ان کی تلاش میں نکلے، ان کو اسی سفر میں ان کے غلاموں نے قتل کر دیا خبر آئی، تو انہوں نے عرض کی کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنے گھر سے اپنے بھائیوں کے گھر میں منتقل ہو جاؤں۔ آپ نے اجازت دی، جب وہ عورت واپس پلٹی تو آپ نے دوبارہ بلایا اور ارشاد فرمایا کہ اسی گھر میں عدت گزارو جس گھر میں تم خاوند کی موجودگی میں رہا کرتی تھی۔ تو 4 ماہ 10 دن تک جو انتظار کرنا ہے، عدت بسر کرنی ہے، اس کے متعلق 3 باتوں کا ذکر کیا، دوبارہ سن لیجئے۔ پہلی بات کہ 4 ماہ 10 دن تک نکاح نہیں کرنا اور منگنی بھی نہیں کرنا۔ دوسری بات، 4 ماہ 10 دن تک عورت نے زیب و زینت کو چھوڑنا ہے۔ تیسری بات، اس گھر میں عدت کو پورا کرنا ہے جس گھر میں اپنے خاوند کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ایک اور بات اس آیت کریمہ کے حوالہ سے یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں عدت کی جو مدت ہے وہ کتنی ہے، بولیے۔ 4 ماہ 10 دن۔ اب ذرا دیکھیے اس سے بات کا جو صفحہ ہے، صفحہ نمبر 39 آیت نمبر 240 چوتھی سطر سے دیکھیے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ۔ توجہ سے اس بات کو بھی سمجھنا، جگہ مل گئی ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو فوت کیے جائیں تم میں سے اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑے، وصیت ہے ان کی بیویوں کے لیے، فائدہ ہے 1 سال تک غیر اخراج ان کو نکالنا نہیں۔ کیا مقصد؟ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اسے کتنی دیر تک گھر میں ٹھہرنا ہے، بولیے۔ اس آیت کریمہ میں 1 سال۔ اس بات کو ذرا توجہ سے سمجھیے، میں اللہ کی توفیق سے خاص بات ان دونوں آیتوں کے حوالہ سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس آیت کریمہ سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ عورت کی عدت کتنی ہے؟ 1 سال۔ اب ذرا آئیے، ہمارے ہند و پاک میں کچھ بد نصیب لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنت میں تعارض ہے، احادیث میں کنٹراڈکشن ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ کبھی سنا ہے آپ نے کہ نہیں؟ اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم قرآن والے ہیں، ہم اہل قرآن ہیں، اور قرآن ان سے بیزار ہے اور وہ قرآن سے دور ہے، ان کا کیا تعلق ہے قرآن سے؟ جو اس کی بات نہ مانے جس پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اس کا قرآن سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ دھوکے بازی کی بات ہے۔ اب ذرا ان دو آیتوں کے حوالے سے اس بات کو سمجھیں۔ اب ان دو آیتوں میں تعارض ہے کہ نہیں، وضاح ہے، بولیے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب معاذ اللہ قرآن کو بھی چھوڑ جائیے، اور انہوں نے قرآن کو واقعاً چھوڑا ہے۔ ویسے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، اگر وہ قرآن کو ماننے والے ہوتے تو قرآن کریم میں تو اللہ جا بجا فرماتے ہیں کہ ہمارے رسول کی اتباع کرو، جو رسول دے اس کو لے لو، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کتنی دفعہ اللہ نے اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اب یہاں کیا کہیں گے؟ اب اس بظاہر تعارض کو دور کرنے کے لیے غور کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور اگر قرآن کریم کے میں جو بظاہر تعارض ہے اس کو سمجھنے کے لیے غور کیا جائے تو قرآن کریم کی شان میں کوئی کمی نہیں، تو سنت کی شان میں کیوں کمی آئے گی؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور پھر اس تعارض کو دور کرنے کے لیے بات کس سے سمجھیں گے؟ سنت سے سمجھیں گے. سنت مطلب آئے گی کہ یہ آیت کریمہ پہلے آئی، یہ آیت کریمہ بعد میں آئی. اس بات کو ذرا اور سمجھیے، یہ جو 4 ماہ اور 10 دن کی آیت ہے یہ پہلے ہے کہ بعد میں ہے؟ اب قرآن کریم میں پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ اس آیت کا نمبر کتنا ہے؟ 234. اور یہ جو آیت ہے 1 سال والی، اس کا نمبر کتنا ہے؟ 240. اگر سنت نہ ہو، سنت والے نبی کے صحابہ نہ ہو تو کون بتلائے گا کہ دونوں میں سے کس آیت کا حکم ناسخ ہے اور کس آیت کا حکم منسوخ ہے؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر حضرات صحابہ نہ بتلائیں، حضرات صحابہ کے امام و مقتدی، ہم سب کے نبی مکرم نہ بتلائیں تو کہاں سے ان کو خبر آئے گی؟ ان پہ جبریل آئے گا؟ اگر اسی طرح بغیر سنت کے، بغیر صحابہ کے ان دو آیتوں کو سمجھنا چاہیں تو پہلی بات تو یہ ہے سمجھ نہیں سکتے. اب 4 ماہ 10 دن اور 1 سال دونوں میں کنٹرڈکشن ہے کہ نہیں؟ 4 ماہ یعنی دونوں فگرز ہیں، دونوں عدد ہیں، کتنی بات بنائیں بنائیں بنتی نہیں. 4 ماہ 10 دن اور چیز، 1 سال اور چیز. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی کہ نہیں؟ 4 ماہ 10 دن الگ مدت ہے، 1 سال الگ مدت ہے، جتنا چاہیں زور لگا لیں. سنت کے بغیر، اللہ کے نبی کے صحابہ کے بتلائے بغیر اس تعارض کو دور نہیں کر سکتے. اور ایک اور بات جو کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف قرآن قرآن ہی کو دیکھنا ہے تو جو آیت کریمہ اب ترتیب میں بعد میں ہے وہ ناسخ ہوگی، اس کا حکم باقی رہے گا یا پہلی والی کا باقی رہے گا؟ اگر کوئی شخص اپنے کسی پہلے آرڈر کو منسوخ کرنا چاہتا ہے تو جو منسوخ شدہ آرڈر ہے وہ پہلے ہوتا ہے یا جو منسوخ کرنے والا آرڈر ہے وہ پہلے ہوتا ہے؟ منسوخ شدہ پہلے ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور یہاں تو بات برعکس ہے، جس آیت کا حکم باقی ہے وہ پہلے ہے، جس آیت کریمہ کا حکم منسوخ ہو چکا ہے وہ بعد میں. تو بات اس بات سے، اس بات کو ذہنوں میں راسخ کرنا چاہتا، یہ جو دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں اور سنت کے منکر ہیں، یہ نہ قرآن کے ماننے والے ہیں نہ سنت کے ماننے والے ہیں، نہ ان کا تعلق سنت سے ہے، نہ ان کا تعلق قرآن سے، اور نہ ان کا تعلق اس سے ہے جس شخصیت مبارکہ پر اللہ نے اپنی کتاب کو نازل کیا. اسی مقام سے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ آئندہ درس کی ابتدا کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے والے اور سننے والوں کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی تمام نیک حاجات کو پورا فرمائے، پریشانی کو دور فرمائے. اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی نیک حاجات کو پورا فرما، اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو ایمان والی، صحت والی، عافیت والی، اطمینان و سکون والی زندگی عطا فرما. اے اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما، اور اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا. اے اللہ ہمارے بزرگ جو فوت ہو چکے ہیں، ہمارے دادا، دادیاں، نانا، نانیاں
اور دیگر جو اعزاء و اقارب فوت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا، اے اللہ انہیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان پہ رحم فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی زندہ ہیں ان پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے بھائیوں کے بچوں اور بیویوں پر اور ہماری بہنوں کے بچوں اور خامدوں پہ رحم فرما، اے اللہ ان سب کی بیماریوں کو دور فرما، ان کی نیک حاجات کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ان کے کاروباروں میں خیر و برکات عطا فرما، اے اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکات نازل فرما، اے اللہ ہمارے بچوں پر ہماری بیویوں پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو دین و دنیا میں کامیاب و کامران فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو دین و دنیا میں کامیاب و کامران فرما، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما، اے اللہ ہم پر ہمارے بیوی بچوں پر دین کو جاری و ساری فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے بیوی بچوں کو دین کی محبت عطا فرما، دین کی دعوت کا فکر عطا فرما، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے بیوی بچوں کے لیے دین پر چلنا آسان فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی ساز و سامان سے پاک فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعزاء و اقارب پہ رحم فرما، اے اللہ تمام کائنات کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ بوسنا و ہرسک، فلسطین، ہندوستان، کشمیر، ایریٹیریا، صومال، برما، حبشہ، اے اللہ جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، اور اے اللہ جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں ان کو تباہ و برباد کر، اے اللہ ان کی آنکھوں کو اندھا کر، ان کے کانوں کو بہرا کر، اے اللہ ان کی زبانوں کو گنگ کر، اے اللہ تڑپ تڑپ کے مرے، اے اللہ جس طرح مسلمانوں کو مبتلا مصیبت کر رہے ہیں، اے اللہ اسی طرح تڑپا تڑپا کے انہیں مار، اے اللہ موت کو اپنے منہ سے مانگے اور تو انہیں موت نہ دے بلکہ ان کو تڑپا تڑپا کے ہلاک کر، اے اللہ امت مرحومہ پہ رحم فرما، اے اللہ اگرچہ ہم گناہگار ہیں، اے اللہ اگرچہ ہم گناہگار ہیں لیکن اے اللہ ہماری نسبت آپ کی طرف ہے، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اے اللہ ہم پہ رحم فرما، اے اللہ امت پہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر، اے اللہ ہماری دنیا کو سدھار دے، اے اللہ ہماری آخرت کو سدھار دے، اے اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رہیں، اور اے اللہ جب خاتمہ ہو ایمان پر، اے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا، اے اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آپ کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمانا، اے اللہ آپ کی شفاعت ہمارے نصیب میں فرمانا، اے اللہ جنت الفردوس میں اپنا دیدار اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرمانا، اے اللہ تمام دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ حاضرین مجلس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ حاضرین مجلس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ حاضرین مجلس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔
دارالخدا، بہترین ریکارڈنگ، معیاری اور سستی کیسٹس اور سی ڈیز کا مرکز دارالخدا۔
العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم من تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. اور مائیں اپنی اولاد کو دو پورے سال دودھ پلائیں جو یہ چاہے کہ وہ دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرے. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف اور بچے والد پر ہے اور والد پر ہے ان عورتوں کا رزق اور ان کا لباس بھلائی کے ساتھ. لا تكلف نفس الا وسعها نہ تکلیف دی جائے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. لا تضار والدۃ بولدہا نہ تکلیف دی جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے. ولا مولود له بولدہ اور نہ والد کو اس کے بچے کی وجہ سے. وعلی الوارث مثل ذلك اور وارث پر بھی اسی طرح ہے. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما اگر وہ دونوں میاں بیوی باہمی رضامندی سے اور باہمی مشورہ سے دودھ کو چھڑانا چاہیں. فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ مَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ اور اگر تم ارادہ کرو یہ کہ تم اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ ماں کے علاوہ کسی اور سے. فلا جناح علیکم پس تم پر کوئی گناہ نہیں. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف جب تم دے دو جو تم نے دینا ہے بھلائی کے ساتھ. واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ. واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر اور جان لو بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والے ہیں. کتنے ہی مسائل ہیں اللہ کی توفیق سے چند ایک کا ذکر کروں گا. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کو دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ دو سال ہے. بچوں کو دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ زیادہ سے زیادہ دو سال ہے. نمبر دو, اگر کوئی شخص اور اس کی بیوی باہمی مشورہ سے دو سال سے کم مدت تک بچے کو دودھ پلانا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے، 2 سال سے کم کرنے کی اجازت ہے، لیکن بچے کو جو دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ اللہ مالک الملک اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع۔ فرمایا مائیں اپنے اولاد کو 2 پورے سال تک دودھ پلائیں جو یہ ارادہ کرے کہ وہ دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرے، اور اگر یہ ارادہ نہ ہو تو جس طرح اسی آیت کریمہ میں بعد میں فرمایا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا أَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ اگر وہ دونوں، کون کون؟ شوہر اور بیوی، باپ اور ماں، دونوں اس بات کا ارادہ کریں کہ بچے کو 2 سال سے پہلے دودھ پلانا چھوڑ دے، اور ان کا یہ معاملہ باہمی رضامندی اور باہمی مشورہ سے ہو، تو فرمایا فلا جناح علیہما، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ تو پہلی بات یہ بیان کی، دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے، اور اگر کوئی چاہے میاں بیوی باہمی مشورہ سے 2 سال کی مدت سے پہلے بھی دودھ پلانا چھڑوا سکتے ہیں۔ ایک اور بات جو اس آیت کریمہ میں ہے وہ یہ ہے کہ دودھ کے چھڑانے کا جو فیصلہ ہے 2 سال کی مدت کے پورے ہونے سے پہلے، وہ فیصلہ کیسے ہو؟ باہمی مشورہ سے ہو، باہمی رضامندی سے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ دونوں میں سے ایک اپنی بات پہ اصرار کرے، ضد کرے، جھگڑا کرے۔ قرآن کریم کے الفاظ کریمہ کو دیکھیے، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا أَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ فرمایا اگر وہ دونوں ارادہ کریں، کون کون؟ بولیے میرے ساتھ، میاں اور بیوی بی، دونوں ارادہ کریں فصالاً دودھ کے چھڑانے کا، ان تراضٍ منہما باہمی رضامندی سے، وتشاورٍ اور باہمی مشورہ سے، فلا جناح علیہما، تو پس ان پہ کوئی گناہ نہیں۔ ذرا غور کیجئے اس حکم الہی میں امت کے لیے کتنی خیر ہے کہ اس معاملہ کا جو فیصلہ ہو باہمی رضامندی سے ہو، باہمی مشورہ سے ہو۔ اور اس حکم الہی میں امت کی ٹریننگ بھی ہے، ان کی تدریب بھی ہے کہ معاملات کو جو طے کرنا ہے باہمی رضامندی سے اور باہمی مشورہ سے۔ اور اس میں ایک اور بات کی طرف بھی توجہ کیجئے، بعض بدبخت اور بد نصیب کہتے ہیں اسلام میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں۔ بھائی ایک دم آگے ہو جائیے، فیصلہ ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں کتنی حکمت ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ رب العالمین کی شریعت ہے، حکیم و علیم کا دین ہے۔ فرمایا فیصلہ ہو 2 سال سے پہلے دودھ کے چھڑانے کا، ماں اور باپ دونوں کی رضامندی دونوں کے مشورہ سے ہو. ایک اور بات اس آیت کریمہ میں یہ ہے،
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
جو بچے والا ہے اس کے ذمہ ہے عورتوں کا رزق اور عورتوں کا لباس، عورتوں کا پہناوا بھلائی کے ساتھ. کیا مقصد؟ ایک شخص عورت کو طلاق دے چکا ہے، اب بچہ ہے چھوٹا، ابھی وہ مدت رضاعت میں ہے، شیر خوار بچہ ہے، اس کے ماں کے دودھ پینے کے دن ہیں، اب طلاق ہو چکی ہے. اب عورت نے دودھ پلانا ہے تو عورت کا خرچہ کون دے؟
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنْ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
جس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کے ذمہ ہے عورت کا رزق اور عورت کا پہناوا بھلائی کے ساتھ. خوب توجہ کیجئے، عورت اس کے نکاح سے نکل چکی، طلاق ہوئی، جدا ہو گئی، اب دودھ پلا رہی ہے تو اس کا بھی بیٹا ہے اور شوہر کا بھی بیٹا ہے، لیکن اب خرچہ کون دے؟ بچے کا خرچہ کون دے اور بچے کو دودھ پلانے والی ماں کا خرچہ کون دے؟ بچے کا خرچہ تو ظاہر ہے باپ دے. اب وہ عورت اگرچہ وہ بچے کی ماں ہے لیکن باپ کے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے، اس کا خرچہ بھی مرد کے ذمہ ہے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بکواس کرنے والے بکواس کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کے حقوق نہیں. جاؤ ساری دنیا میں کوئی ایسا دین لا کے دکھاؤ جس نے عورت کے حقوق کا اس قدر اہتمام اور خیال رکھا. عورت جدا ہو چکی ہے، طلاق ہوئی، جدا ہو گئی، لیکن دودھ پلا رہی ہے اس کو جو اس کے جگر کا بھی ٹکڑا ہے، لیکن چونکہ وہ باپ کا بھی بیٹا ہے، باپ نہ صرف اپنے بچے کا خرچہ دے بلکہ اس عورت کا خرچہ بھی اس کے ذمہ ہے، اس کا کھانا پینا اور پہننا سارے کے سارے اخراجات مرد کے ذمہ ہے. اور ذرا بات کو سمجھنے کے لیے ذرا ان بد نصیبوں اور بدبختوں کو دیکھیے جو عورتوں کے حقوق کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. حقوق نسواں، اس کے لیے منظمات، اس کے لیے آرگنائزیشنز بناتے ہیں، وہاں عورت کے حقوق کی حیثیت کیا ہے؟ موٹی بات ہے. اور اس کے سمجھنے کے لیے اگر آدمی بصیرت سے محروم نہ ہو، اگر اس کی عقل پر پردہ نہ ہو، تو بات کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں. ان معاشروں میں نوجوان لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں، نوجوان کیا بڑی عمر کے بھی، اس کے نتیجہ میں جو ناجائز اولاد ہوتی ہے، کیا کوئی باپ وہاں اس اولاد کا ذمہ دار بنتا ہے؟ یہ عورت کے حقوق ہیں؟ حیوان کی طرح عورت کو استعمال کرے پھر اس کو پھینک جائے، اور اس کی حیوانیت کا جو نتیجہ ہے جس میں عورت بھی شریک ہے، وہ سارے کا سارا نتیجہ عورت برداشت کرے. اور یہ کوئی بات فردی نہیں، ان ملکوں کے جو اعداد و شمار وقتاً فوقتاً شائع ہوتے رہتے ہیں، اس سے یہ حقیقت خوب واضح ہوتی ہے. 1979 میں، 79 میں امریکہ میں ناجائز پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد 10 لاکھ تھی. ہم 10 لاکھ بچوں کا جو خرچہ تھا، کیا ان کے بدکار باپوں نے ادا کیا؟ اور ان 10 لاکھ حرامی بچوں کی جو مائیں تھیں، ان پہ کیا گزری؟ اور 1979 ہی میں 10 لاکھ وہاں ابارشن کے کیسز ہوئے. اور یہ بات وہ ہے جس کا اندراج ہوا، اور معلوم ہے سب کچھ کا اندراج نہیں ہوتا. اور پھر امریکہ ہی میں ایک کتاب امریکہ کے متعلق چھپی ہے جس کا نام ہے وی آر نمبر ون، ہم نمبر ایک ہیں. اور اس کا جو مؤلف ہے، آتھر ہے، اینڈریو ایل، وہ لکھتا ہے امریکہ میں 15 سال سے لے کر 19 سال تک کی نوجوان لڑکیوں میں ہر 10 میں سے ایک لڑکی حاملہ ہو جاتی ہے. 1 in 10 امریکن ینگ وومن ایج 15 to 19 بیکمز پریگننٹ ایچ ایئر. ہر سال امریکی نوجوان لڑکیاں جن کی عمر 15 سے 19 سال تک ہوتی ہے، ہر 10 ایسی لڑکیوں میں سے ایک اسی عمر میں حاملہ ہو جاتی ہے. اور اسی کتاب میں ہے، ایچ ایئر مور دین 10,000 امریکن گرلز ایج 14 اینڈ انڈر گیو برتھ. ہر سال 10,000 امریکی لڑکیاں جن کی عمر 14 سال یا 14 سال سے بھی کم ہوتی ہے، ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں. ذرا غور کیجیے، یہ ہے حقوق نسواں، عورت کے حقوق یہ ہیں. 14 سال کی بچی ناجائز بچے کو جنم دے اور اس بچے کا کوئی والی وارث نہ ہو، اور ساری مصیبت وہ عورت، وہ لڑکی برداشت کرے، یا بچے کو پھینک دیا جائے. یہ ہیں عورت کے حقوق ان ملکوں میں. اور وہ تو بدبخت ہیں ہی، لیکن وہ مسلمان جو مسلمانی کے دعوی کے باوجود ان کی چال چلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کتنے بدبخت اور بدنصیب ہیں. بریتانیہ اپنے خیال میں، اور بعض احمقوں اور بیوقوفوں کے خیال میں، بڑا مہذب ملک ہے. اس کے متعلق عرب نیوز میں 16 فروری 1990 کے پرچہ میں یہ شائع ہوا کہ برطانیہ میں ہر 4 بچوں میں سے ایک بچہ فیملی لائف سے ہٹ کے پیدا ہوتا ہے. ہر 4 بچوں میں سے ایک بچہ ناجائز ہے. اور یہ جو اعداد و شمار ہیں، سرکاری اداروں کی طرف سے شائع ہوئے. اور اسی رپورٹ میں لکھا گیا کہ ناجائز بچوں میں جو اضافہ ہے، وہ روز بروز بڑھ رہا ہے. اور اسی رپورٹ میں یہ بھی آیا کہ اگر ناجائز بچوں میں اضافہ کی تعداد اسی طرح بڑھتی رہی، تو ایک وقت وہ آئے گا کہ برطانیہ میں کسی جائز بچہ کی ولادت نہ ہو۔ اور پھر جو رپورٹ پیش کرنے والا آفیسر ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کہتا ہے، ٹھیک ہے، اس ساری بات کے باوجود سویڈن ہم سے آگے ہے، وہاں ناجائز بچوں کی جو شرح ہے وہ 50% ہے، ہر دو میں سے ایک بچہ وہ ہے جو ناجائز ہے۔ کہتا ہے ابھی ہم سویڈن سے پیچھے ہیں۔ اب جب یہ کیفیت ہو تو کیا عورتوں کے حقوق محفوظ رہیں گے؟ اور بیوقوف ہیں وہ مسلمان عورتیں جو ان غیر مسلمہ عورتوں کے چمکتے ہوئے جھوٹے چہروں اور جھوٹے دانتوں کو دیکھتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ معلوم نہیں وہ کتنی خوشی و مسرت اور چین و سکون میں زندگی بسر کر رہی ہیں۔ چین و سکون اور خوشی و مسرت کیسے ہوگا؟ اور اسلام میں عورت کے حقوق کی کس قدر حفاظت ہے۔ وعلی المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، جو بچے والا ہے اس کے ذمہ ہے ان عورتوں کا رزق اور ان عورتوں کا لباس جو اس کے بچے کو دودھ پلائیں۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ بالمعروف۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے توجہ سے، بلائی کے ساتھ کیا مقصد؟ بالمعروف، بھلائی کے ساتھ۔ یہ جو لفظ اللہ پاک نے فرمایا بالمعروف، اس میں عورت کے حقوق کی مزید حفاظت کی اور اس کے ساتھ ساتھ مرد کے حقوق کی بھی حفاظت کی۔ کیا مقصد ہے معروف سے؟ معروف کا مقصد یہ ہے آدمی کے ذمہ جو خرچ ہے وہ اس کی استطاعت کے مطابق ہے۔ اب یہ نہیں کہ کروڑوں میں کھیل رہا ہے اور بچے کو دودھ پلانے والی ماں کو خرچہ دینے کا وقت آیا تو بمشکل سے دال روٹی کے پیسے دے رہا ہے، شیٹ اور کیمرک کے کپڑوں کے پیسے دے رہا ہے اور کہہ رہا جی میں نے تو خرچہ ادا کر دیا، بچے کی خدمت کر رہی ہے۔ جیسا کھانے پینے کا معیار اس کا ہے، اسی معیار کے مطابق اپنے بچے کو دودھ پلانے والی عورت کو کھانے پینے اور پہننے کا سامان مہیا کرے۔ اس طرح اللہ نے عورت کے حقوق کی اور حفاظت کی۔ لیکن اسلام سب کا دین ہے، عورت کا بھی ہے، مرد کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے، چھوٹے کے لیے بھی ہے، بڑے کے لیے ہے۔ اسلام راہ اعتدال ہے، چھوٹے نظریات کی طرف نہیں، ایک طرف زور دیا دوسروں کا بیڑا غرق کر دیا۔ سرمایہ دار بہت برے، جو چاہا سرمایہ داروں کو کہہ دیا، مزدوروں کو سرمایہ داروں کے خلاف اکسایا، ساری سوسائٹی کو برباد کر دیا۔ اسلام میں یہ بات نہیں، اسلام میں اعتدال ہے، سب کے حقوق کا خیال ہے، سب کے واجبات کا خیال ہے۔ مرد کے حقوق کا بھی اس بات میں خیال رکھا۔ وہ کیسے؟ مرد بیچارہ غریب ہے، ملازم ہے، معمولی حیثیت کا۔ اب عورت کا تقاضا یہ ہے میں تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں، میرے کھانے پینے اور لباس کا معیار وہ رکھو جو فلاں سیٹھ صاحب کے گھر کا معیار ہے۔ اب مرد یہ کہاں سے پورا کرے؟ نہ یہ نہ وہ۔ بالمعروف،
خرچ کرنا ہے مرد نے، جیسی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق خرچ کرے. صفحہ 569 دیکھیے، سورہ الطلاق، سطر 30 تھی، جگہ مل گئی. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنْ، اگر عورتیں تمہارے لیے دودھ پلا ہے، یعنی وہ عورتیں جن کو تم نے طلاق دی، اب تمہارے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ان کا بھی بچہ ہے، اب کیا کرو؟ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنْ، ان عورتوں کو ان کی مزدوری دو. آخرش بچہ آدمی کا ہے. فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنْ، ان عورتوں کو ان کی اجرت دو. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں مشورہ کرو بھلائی کے ساتھ. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اگر تم باہمی تنگی محسوس کرو، معاملہ طے نہیں پا رہا، تو اس بچے کے لیے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی. اور پھر کیا فرمایا؟ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جو فراخی والا ہے وہ اپنی فراخی کے مطابق خرچ کرے. اب یہ تو نہ ہو کہ اس کے گھر میں 10 پکوان پک رہے ہیں، کہیں مرغ ہیں، کہیں بٹیر ہیں، کہیں بکری کا گوشت ہے، کہیں گائے کا گوشت ہے، اور جو اس کے بچے کو دودھ پلانے والی عورت ہے، اس بچے کی ماں ہے، اس کو چنے کی دال کے پیسے دے کہ میری حالت بڑی پتلی ہے. ایسا نہیں. لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جو فراخی والا ہے وہ اپنی فراخی کے مطابق خرچ کرے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس پر اس کا رزق تنگ ہے، اتنا غریب ہے، پیاز سے، ٹماٹر سے، مووی سے، ينفق مما آتاه الله، جس پر اس کا رزق تنگ ہے، اسے چاہیے کہ وہ خرچ کرے اس سے جو اللہ نے اس کو عطا کیا. لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها، اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس قدر جتنی طاقت، جتنی قوت، جتنی استطاعت اللہ نے عطا فرما رکھی. اور یہاں آج جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس میں بھی فرمایا، لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر، بولیے، مگر اس کی طاقت کے مطابق. اور یہاں رک جائیے. اور میرا یہ اعتقاد ہے، اور اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو دین پر چلنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے. کس طرح؟ کتنی ہی دین کی باتیں ہم سنتے ہیں تو ناک کو اونچا کرتے ہیں، بہت مشکل ہے. کہتے ہیں اس طرح بہت سے لوگ کے نہیں، جواب تو دیجیے، ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی، جواب دیجیے، کیوں جی کہتے ہیں کہ نہیں؟ ایسا کہنا اس میں اللہ کی بڑی گستاخی ہے، یاد رکھیے، اللہ کی بڑی گستاخی ہے، اللہ پہ بہت بڑا بہتان ہے. سن لیجیے، میں چاہتا ہوں کہ بات ایک دم کھول کے کر دوں، شاید کہ کسی کے دل و دماغ میں اتر جائے اور اس کی زندگی کا نقشہ اللہ کے فضل و کرم سے بدل جائے. پھر کہتا ہوں،
بہت سے حضرات عورتیں بھی اور مرد بھی، ٹھیک ہے لیکن بڑی تنگی ہے، بات تو ٹھیک ہے لیکن اے ظالم کچھ شرم کر، اتنی بڑی بات کس کے متعلق بک رہا ہے؟ یہ دین اللہ کا ہے، یہ شریعت اللہ کی ہے، یہ نظام اللہ کا ہے، یہ قانون اللہ کا ہے، یہ ضابطہ اللہ کا ہے، اور اللہ وہ ہیں انسانوں کو ان کی طاقت کے مطابق تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ کے متعلق اے بدتمیز انسان تیرا کیا تصور ہے؟ ذرا غور تو کر، اگر کسی کا مالک ہو، اس کا باس ہو، اس کا سینئر آفس ہو، آفیسر ہو، اگر کسی ایسی بات کا اسے حکم دے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ مینٹل کیس ہے کہ نہیں، کہیں گے کہ نہیں؟ اور معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ جو اللہ کے متعلق یہ کہے، بڑی تنگی ہے، دین پر چلنا ممکن نہیں۔ مولوی صاحب بات تو بڑی اچھی ہے لیکن ہم نے دنیا میں رہنا ہے، کیا مقصد؟ اللہ کی شان میں گستاخی ہے کہ نہیں؟ اللہ کی شان میں بدتمیزی ہے کہ نہیں؟ اور جو اللہ کے ساتھ بدتمیزی کرے پھر وہ اللہ کی زمین پہ نہ رہے، کسی اور زمین پہ چلا جائے، پھر وہ اللہ کے آسمان کے نیچے نہ رہے، کسی اور آسمان کے نیچے چلا جائے، پھر وہ مر کے اللہ کے روبرو پیش ہونے کے لیے نہ جائے، کسی اور کے پاس جا سکے تو چلا جائے۔ انسان گستاخی کا یہ بول رکھنے سے پہلے اللہ کے متعلق غور تو کرے، کس اللہ کے متعلق کیا بکواس کر رہا ہے؟ فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور کیسے ہی نہ، اس اللہ سے زیادہ کوئی شفیق ہے؟ اس اللہ سے زیادہ کوئی مہربان ہے؟ اس اللہ سے زیادہ مجھے اور آپ کو جاننے والے کوئی ہے؟ اس اللہ سے زیادہ کوئی میری اور آپ کی مشاکل مصائب اور تکلیفوں کو جاننے والے ہیں؟ اس اللہ سے زیادہ ہم سے کوئی زیادہ ہمدردی کرنے والے ہیں؟ اس اللہ سے زیادہ ہم پر کوئی شفقت کرنے والے ہیں؟ اس اللہ سے زیادہ ہمارے ساتھ کوئی مہربانی کرنے والے ہیں؟ اب وہ مجھے کہیں ایسا کر اور میں کہوں کہ نہیں جی، یہ تو بہت مشکل ہے، اگر خدا نہ کرے میں ایسا کہوں یا آپ ایسا کہیں تو اس میں بدبختی ہے کہ نہیں؟ جواب دیجیے۔ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، اللہ اکبر، کتنی حکمت کی باتیں، کتنی دانش کی باتیں ہیں، کتنی عقل و فہم کی باتیں ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عقل عطا فرمائے کہ ہم ان باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں۔ فرمایا کہ والدہ کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے، اللہ اکبر، اور باپ کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے، اللہ، پتہ نہیں بات بہت میری کڑوی ہے لیکن کہتا اس غرض سے ہوں کہ اللہ میری اور آپ کی اصلاح کر دے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دوسرے کی مجبوری کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں پھنسیا ہے مڑوڑ لو چنگی طرح، پھنسا ہوا ہے اچھی طرح نچوڑ لو، کہتے ہیں کہ نہیں ایسے؟ عام طور پر اللہ معاف کرے ہمارا معاملہ اسی بنیاد پہ چلتا ہے، اور یہ بنیاد اسلامی نہیں، یہ بنیاد ربانی نہیں۔ سنیے اللہ کیا فرما رہے ہیں، والدہ کو بچے کی وجہ سے مبتلائے مصیبت نہ کیا جائے، اور باپ کو
بچے کی وجہ سے مبتلائے مصیبت نہ کیا جائے. کیسے؟ ماں کو بچے سے پیار ہے، وہ حقیقت ہے جس کے انکار نہیں سب جانتے، اور بچے سے ماں کا پیار ماں کی کمزوری ہے کہ نہیں؟ اب ظالم شوہر ہے، وہ چاہتا ہے کہ جس عورت کو طلاق دے چکا ہے لیکن وہ اس کے بچے کی ماں ہے، اس کی اس کمزوری کو ایکسپلائٹ کرے، اس کا استغلال کرے، اس سے ناجائز فائدہ اٹھائے. کیا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اگر دودھ پلانا چاہتی ہو خرچہ نہیں دوں گا، یہ تھوڑا احسان ہے کہ میں نے بچے کو تمہارے پاس چھوڑا. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ خان صاحب بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا مقصد؟ کہ ماں کی جو مامتا ہے، ماں اپنے رخت جگر کے چہرے کو دیکھنے کی جو تڑپ رکھتی ہے، اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا جائے. اگر بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے پلاؤ، یہ تھوڑا احسان ہے کہ بچہ تمہارے پاس چھوڑ رہا ہوں، خرچہ ورچہ کچھ نہیں دوں گا. یا اس میں استطاعت ہے ہزاروں دینے کی، ٹھیک ہے 100 ریال دوں گا، بچے کو دودھ پلانا ہے تو پلاؤ وگر نہ چھوڑ دو، اور وہ بھی اندر سے چاہتا ہے کہ یہی عورت دودھ پلائے، لیکن ماں کی مامتا کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لا تضار والدتم بولدہا، ماں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، بچے کی وجہ سے ماں کو ضرر نہ پہنچاؤ. ولا مولود له بولده، اللہ اکبر. اسلام میں سب کے حقوق کا خیال ہے، یہ نہیں کہ اب عورت کے حقوق کا خیال ہے تو مردوں کو پھسل دو، مردوں کو کچل دو، نہیں. اگر ایک کو کچلا، ایک کو باقی رکھا تو دین کیا ہوا؟ پھر کیا دین ہوا؟ عورت کے حقوق کا بھی خیال ہے، مرد کے حقوق کا بھی خیال ہے. یہ بات بھی ہے کہ عورت پہ ظلم نہ ہو، اور یہ بات بھی ہے کہ مرد پہ بھی ظلم نہ ہو. مرد بھی تو مظلوم ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ فرمایا اور نہ ہی والد پر اس کی اولاد کی، اس کے بیٹے کی وجہ سے ظلم ہو. کیسے؟ مردوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، بعض مرد ہیں کوئی پرواہ نہیں، جہاں بھی بچہ ہو ٹھیک ہے، بچہ کچھ کھائے نہ کھائے کچھ پرواہ نہیں. اور بعض باپ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اولاد سے ان کی جو شفقت و پیار ہے وہ ماں کی شفقت و پیار کے قریب تک ہوتا ہے، اور بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا اپنی اولاد سے پیار اس پیار سے زیادہ ہوتا ہے جو پیار ماں اپنی اولاد سے دیتی. ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ مرد اب ایسا مرد ہے اور طلاق یافتہ جو عورت ہے وہ اپنے سابقہ شوہر اور اپنے بچے کے باپ کی اس کمزوری سے آگاہ ہے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب وہ چاہتی ہے، اگر مرد ظالم ہے تو بعض عورتیں بھی بڑی ظالمہ ہوتی ہیں، دونوں گروپوں میں ظالم موجود ہیں اور دونوں گروپوں میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں. اب عورت چاہتی ہے کہ معلوم ہے کہ یہ اپنے بچے کے فکر میں ڈوبا ہوا ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ بچہ لے جاؤ، میں اس کو دودھ ہی پلاؤں گی. دل سے چاہتی ہے پلائے، لیکن چاہتی ہے کہ ذرا سودا زیادہ سے زیادہ اس کے حق میں ہو جائے. اب اس بیچارے کی طاقت ہے مثال کے طور پر 1000 ریال دینے کی، اب وہ کہتی جاؤ لے جاؤ میں نے نہیں پلانا، 10000 ریال لوں گی، اگر چاہتے ہو تو پلانے کے لیے تیار ہو اگر نہ لے جاؤ. اور اس بیچارے کی حیثیت 1000 سے زیادہ دینے کی. فرمایا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ، جس طرح ماں کو اپنے بیٹے کی وجہ سے تنگ نہیں کرنا، اسی طرح
باپ کو بھی اپنے بیٹے کی وجہ سے تنگ نہیں کرنا. اللہ اکبر, کتنا توازن ہے ہمارے دین میں, کتنا توازن ہے اسلام میں. اور کیوں نہ ہو, یہ رب العالمین کا نازل کردہ دین ہے. اور انشاءاللہ اسی مقام سے آئندہ درس کی ابتدا کریں گے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اے اللہ, اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ, ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ, ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ, اسلام کی عظمت کو, اے اللہ, شریعت کی عظمت کو ہمارے دلوں میں, ہمارے دماغوں میں راسخ فرما. اے اللہ, اسلام کی عظمت کو ہمارے دل و دماغ میں راسخ فرما. اے اللہ, اپنے فضل و کرم سے کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما. اے اللہ, ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما. اے اللہ, ہمارے بوڑھے ماں باپ کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ, ان کی بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ, ان کی نیک حاجات کو پورا فرما. اے اللہ, انہیں ایمان والی, عافیت والی, صحت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ, جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا. اے اللہ, ہمارے اعزاء و اقارب, ہمارے دادا دادیاں, نانا نانیاں اور دیگر اعزاء و اقارب جو فوت ہو چکے ہیں, ان تمام کے گناہوں کو معاف فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا. اے اللہ, اپنے فضل و کرم سے ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا. اے اللہ, ہمارے بھائیوں اور بہنوں پہ رحم فرما. اے اللہ, ان کی بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ, بھائیوں کی بیویوں اور بچوں پہ رحم فرما, بہنوں کے خامد اور بچوں پہ رحم فرما. اے اللہ, ان کی حفاظت فرما. اے اللہ, ان کے گھروں میں خیر و برکات نادل فرما. اے اللہ, ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما. ان سب کی بیماریوں کو دور فرما, ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما, ان کی نیک حاجات کو پورا فرما, اور ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھ.
دار الہدا, بہترین ریکارڈنگ, معیاری اور سستی کیسٹس اور سی ڈیز کا مرکز. دار الہدا.